وعلى ماء ملته وأولياء أمته يجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، صراط مستقیم کا نشان بتا رہے ہیں، اور جب نشان اور علامت آدمی سمجھ لیتا ہے تو وہ کبھی مس گائیڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ منزل پر پہنچتا ہے. یہ بیجاپور میں ہزاروں مکان، بلڈنگیں، ایئر کنڈیشن بنگلے بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کسی گلی سے شاہراہ سے گزر رہے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ ایک نشانی تلاش کریں گے، کس بلڈنگ پر منارہ ہے؟ منارہ مسجد نہیں ہے، نشانِ مسجد ہے. آپ کسی سیٹ کے بنگلے میں نہیں گھس سکیں گے، کیونکہ نماز پڑھنی ہے تو نشانِ مسجد کو تلاش کریں گے. جہاں منارہ نظر آ گیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ شیخ کا بنگلہ ہے یا اللہ کا گھر ہے. ارے بغیر پوچھے آنکھ بند کر کے چلے جاؤ تو منبر بھی ملے گا، محراب بھی ملے گی، جامع مسجد بھی ملے گی، اور نماز کی فیسلٹی بھی ملے گی. نشان منزل نے منزل پر پہنچا دیا.
سبحان اللہ،
نشان مسجد نے اللہ کے گھر پر پہنچا دیا. نشان، سمبل، علامت ویری امپورٹنٹ، بڑی اہم چیز ہے. اور جو نشانی کو بھول جاتا ہے وہی ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں بھٹکتا رہتا ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا. ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. مینارہ دیکھ دیکھ لیا نشانی مل گئی مسجد میں داخلہ ہو گیا. خدا کی قسم اللہ والوں کا سادات کرام کا شریعت کے پابند کا نقش قدم ان کا کیریکٹر ان کی چال ان کی ڈھال ان کی نشست و برخاست یہ سب آپ دیکھیں گے ایک انسان کا ہے لیکن یہ انسانی چال ڈھال یہ نشست و برخاست یہ ان کا نشان قدم کسی کا نام ہے صراط مستقیم جس کی ہم نے دعا کی ہے اہدنا صراط المستقیم. دین کو پہچاننا ہو تو نشان دین پہچانے. اسلام کو پہچاننا ہے تو نشان اسلام پہچانے. مسجد کو پہچاننا ہے تو نشان مسجد پہچانو. ہر چیز کی ایک علامت ہے. اسی کا نام عظمت ہے, اسی کا نام محبت ہے. میں ایک شعر پڑھ کر کے پھر اپنی بات آگے بڑھاؤں. اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہاں سادات کرام بھی ہیں ان کی دعاؤں کو لے کر اور میں کچھ آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھنا چاہتا ہوں. اعلی حضرت کا ایک چھوٹی بہر میں شعر ہے, فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے, پیدار کو ادار مت سمجھ لینا ورنہ معاملہ مشکل ہو جائے گا. پیدار کہتے ہیں یہ پرشین لفظ ہے جو جوتے اور چپل پیر میں پہنے جاتے ہیں ایسے جوتے اور چپلوں کو پیدار کہتے ہیں. لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور جوتے چپل کو جوتا چپل نہیں کہتے, یہ ہماری محبت ہے. پیدار مبارک کہتے ہیں, نالین مقدس ہیں مقدس کہتے ہیں. نبی کی ذات تو بہت اونچی ہے. جن پیداروں نے جن نالوں نے آپ کے تلوے کا بوسہ دیا ہے اس کے بارے میں مسئلہ معلوم ہے. صحابہ کا مقام تو بہت اونچا ہے. ارے ان پیداروں کو دیکھو. حضرت ملا علی قاری فتویٰ دیتے ہیں من قال نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معین فقد کفر. حضور کے نالین باپ کو کسی نے نوعیر کہہ دیا تو وہ کافر ہو گیا. کیا سمجھے نوعیر اور نال میں فرق کیا ہے؟ وہ کس طرح ہماری بولی میں بھی اگر بڑی چیز کا ذکر کرنا ہے اس کے سائز جو بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے نام ایک الگ ہے. پیالہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے پیالے کو نا. اور پیالی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی پیالہ ہے لیکن چھوٹا بن گیا تو اب نام مصدر ہو گیا. اب کہیں گے پیالی لاؤ. اگر پیالی بولے گا تو کوئی اتنا بڑا پیالہ لے کر نہیں آئے گا, اور اگر لایا تو سب مسکرائیں گے. مانیا تھا پیالی اور لایا پیالہ, دونوں برتن ہیں. اس میں پانی شوربا سالن رکھا جاتا ہے لیکن نام تھوڑا سا بدل گیا. ایک ہے پیالہ اور ایک ہے پیالی. پیالے کو کہتے ہیں اس میں مکبر اور پیالی کو کہتے ہیں اس میں مصغر. وہ بڑائی کو بتاتا ہے اور مصغر نام جو ہے چھوٹائی کو بتاتا ہے. نام سمجھ میں آ گیا. ایک ہے لاٹھی اور چھوٹی لاٹھی ہو تو لکھیا. یہ لاٹھی اور لکھیا جب بڑی لاٹھی کو کہنا ہے تو اس کو لٹھیا نہیں کہیں گے, اس کو لاٹھی کہیں گے, اور چھوٹی لکڑی ہے تو بولے ذرا لٹھیا لے کر کے آ. ایسے ہی نال جوتا, اور جب چھوٹی چھوٹی جوتیا کو کہنا ہے تو نوعیل کہیں گے, جوتیا کہیں گے. ملا علی قاری فرماتے ہیں نبی سے جو نسبت رکھنے والی چیز ہے اگر اس کو اس میں مشقت سے کسی نے یاد کیا تو ایمان نکل گئے. آئے آئے سنو, اہل سنت کا عقیدہ کتنا پرفیکٹ ہے, نو ڈیفیکٹ, کہیں اس میں ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا. من آلا نالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعیر فقد کفر, نعیر کہہ دیا, شکریہ کہہ دیا, چھٹیاں کہہ دیا, اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. یہ عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد رضا فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے آپ کے نالین مبارک سے جن جو ذرے چھپکے اور چلتے چلتے وہ جھڑ کر گر گئے. جہاں ریتیلی زمین ہو جب آپ جوتے پہن کر چپل پہن کر چلیں گے تو ذرے ریت کے ذروں کی عادت اور فطرت یہ ہے کہ چلنے والے کے جوتے اور چپل میں وہ چپک جاتے ہیں, لیکن زیادہ دیر تک نہیں چپکتے. چند آپ قدم چلیں گے تو وہ آپ کے قدموں کو چھوڑ کر کے جھڑ جاتے ہیں. چکنی مٹی چپک گئی تو جلدی چھوڑتی نہیں ہے, لیکن ریت کے ذرے چپکتے ہیں تو جھڑ بھی جاتے ہیں. آلہ حضرت نے نسبت کی بہار بتائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس پائیداروں سے چلتے ہوئے جو ریت کے ذرے چپکے تھوڑی دیر دیر ان کو نسبت اور تعلق حاصل رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کے تلوے سے, نبی کے تلوے سے نہیں, آپ کے پیدار کے تلوے سے ذرے لگے اور جھڑ گئے. ان کا مقدر معلوم ہے کتنا اونچا ہو گیا. ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے, اب ان کا مقام دیکھو, تازے سر بنتے ہیں سیداروں کے, تازے سر بنتے ہیں
سیاروں کے.
اب وہ بڑے بڑے سیارے, سیارے میں صرف چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں, سیارہ ہر اس ستارے کو کہتے ہیں جو اگتا ہے کہیں سے, طلوع ہوتا ہے کہیں سے, ڈوبتا ہے کہیں, اس میں چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. چاند بھی سیارہ ہے, سورج بھی سیارہ ہے, قطب بھی سیارہ ہے, گلیکسی بھی سیارہ ہے, یہ جتنے ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں, اور کچھ تارے ثوابت ہیں, جہاں سے اڑے وہیں رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سیارے کیوں چل رہے ہیں, ان ذروں کی تلاش کرتے چل رہے ہیں جو مصطفیٰ کے قدمے میں. جو ستارے کھڑے ہیں وہ تو کھڑے ہیں, پڑے ہیں, لیکن یہ کون کیوں چل رہے ہیں؟ ان کا چلنا, ان کی جرنی, ان کا سفر ان ذروں کو ڈھونڈنے کے لیے ہے جو تلوے ناپ سے ایک لمحے کے لیے چپکے اور پھر گر گئے. ذرے گھڑ کر تیری پیداروں سے آج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جب ان ذروں کا مقام اتنا بلند ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے حسین کا مقام کتنا بلند ہوگا، ارے حسنین کریم کی اولاد کا مقام کتنا بلند ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس وحی کو سینے میں لینے والے کا مقام کتنا بلند ہوگا، ارے اس کی کتابوں کی حیثیت کتنی بلند ہوگی، سنو قرآن پڑھو اور سمجھو۔ شہد کی مکھی آپ جانتے ہیں کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ شہد کی مکھی سمجھتے ہیں نا، چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک گرام بھی اس کا ویٹ اور وزن نہیں ہوتا، اور یہ اتنی زہریلی ہوتی ہے، یہ کیڑا اتنا زہریلا ہے کہ اگر کسی کے گال پر بیٹھ کر ہلوں سے کس لے لے، پورے دن پین اور درد ہوگا، کتنا سہلائے گا کہ کچھ کم ہو، یہ گال لال ٹماٹر کی طرح ہو جائے گا، درد کم نہیں ہوگا، اتنا زہریلا کیا۔ یہ آپ ذہن میں رکھو، اور پھر سورہ نحل پڑھی، اس کیڑے کے نام پر ایک سورہ نحل ہوتا ہے جس کا نام ہے سورہ نحل۔ عربی میں نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، مد کی مکھی۔ اللہ تعالی نے اپنی وحی کے نزول کے لیے اس زہریلے کیڑے کو چوائس کیا ہے، اس کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ اب قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وأوحى ربك إلى النحل، اور تمہارے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ وحی وہ ہے جو غیر نبی کو بھیجی جاتی ہے، نبی والی وحی تو بڑی عجیب ہے، بعد میں سمجھائیں گے۔ یہ کیڑے کی طرح پنجہ آگے وحی بھیجی، اور ایک جگہ فرماتا ہوا اوحا اوحینا الى ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی، نبی کی طرف بھی وحی آتی ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے، اور غیر نبی کی طرف بھی وحی آئی ہے۔ کئی جگہ قرآن نے فرمایا، ارے وہ انسان بھی نہیں زہریلا کیڑا، دو چار ٹن کا نہیں ہے، ایک گرام سے بھی کم کا ہے۔ رب کا انتخاب دیکھو، اس زہریلے کیڑے کو منتخب فرماتا ہے اپنی وحی کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے، وأوحى ربك إلى النحل، شہد کی مکھی کی طرف تمہارے رب نے وحی بھیجی۔ وہ وحی کیا ہے؟ وہ میسج کیا ہے؟ وہ پیغام کیا ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے، ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اے شہد کی مکھی، اپنے رہنے سہنے کے لیے، زندگی کے اوقات گزارنے کے لیے یا اپنا گھر بنا، اپنا مکان بنا، لیکن کہاں بنانا؟ جہاں رب فرماتا ہے وہیں مکان بنانا، ادھر ادھر مت بھٹکنا۔ فرماتا ہے مکان بنانا ہے تو چلی جانا پہاڑ میں، امت تخذی من الجبال بیوتا، اپنا مکان کسی پہاڑ میں جا کر بنانا، اور اگر پہاڑ نہ ملے تو ومن الشجر، کسی درخت کی شاخ پر اپنا چھتا لگا دے۔ دو اسپاٹ ہو گئے، اور سیکنڈ، اب تھرڈ سنو، اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کسی چھت کے نیچے، پہاڑ میں یا درخت کی شاخ پر یا چھت کے نیچے اپنا گھر بنانا۔ تین اسپاٹ رب نے اس کو وحی کے ذریعے بتائے۔ اب یہ زہریلا کیڑا کتنا پابند وحی ہے، اور اللہ کے اس فرمان کا کیسا پرفیکٹ فال اوور ہے کہ پورا خاندان پوری تاریخ اس خاندان کی پڑھی ہے. اس مکھی کا باپ دادا پر دادا لکڑ دادا شکڑ دادا پھکڑ دادا تھکڑ دادا جتنے بھی دادا ہیں جب سے یہ پیدا ہوئی ہے کوئی دنیا کا ہسٹری نویس یہ بتا دے کہ شہد کی مکھی ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں اور اپنا مکان بنایا. اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ ہاں میں نے چوتھی جگہ دیکھا ہے تو زیادہ پیسہ تو نہیں 100 روپیہ انعام. 81 سال کی میری عمر ہو گئی, میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا لیکن تین جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ آج تک شہد کی مکھی نہ بھٹکی نہ ادھر ادھر گئی نہ کہیں اپنا پلیٹ بنانے کے لیے چوائس کیا. میرے دوست اب اس کے بعد اس شہد کی مکھی کے بیٹے کو دیکھو پوتے کو دیکھو پر پوتے کو دیکھو شکر پوتے کو دیکھو ڈکڑ پوتے کو دیکھو پکڑ پوتے کو دیکھو پورا خاندان قیامت تک چھان جانا دیکھتے رہنا وصیت کر کے جانا کہ شہد کی مکھی کی اولاد کہاں کہاں اپنا گھر بناتی ہے. میرا چیلنج ہے صرف تین ہی جگہ اپنا گھر بنائے. یہ اور بات ہے کہ آج کل پکڑ پکڑ کر کے لوگ بکس میں بنتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ہریاری لوگ ہیں کہیں بھی اجتماع کر لیں. میں تو اوریجنل کی بات کر رہا ہوں, اوریجنل جو ہے وہ تو وہی کام کرے گا جو وحی الہی کے منشا کے مطابق. میں ڈابر کمپنی کے شہد فارم کو نہیں, بیدناتھ کی شہد فارم کی بات نہیں کرتا, یہ تو خریدے ہوئے ہیں کہیں بھی چٹ جاتے ہیں, ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن ہے. رب فرماتا ہے تین ہی جگہ کا کام بنانا, چوتھی جگہ اجتماع مت کرنا. تو وہ اتنے پابند ہیں کہ ادھر ادھر جاتے ہی نہیں. ایک میں ابھی تو اس کی تفصیل باقی ہے, ٹائم کا بھی احساس ہے اس بوڑھے کو. دوسری وہی یہ ہے کہ مکان بن گیا, اب تیری ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی. تو پیٹ بھرنے کے لیے بہت بڑی دنیا ہے, لیکن اے شہد کی مکھی اس پر ہم نے وہی اتاری ہے. ادھر ادھر غذا مت تلاش کرنا, طبیعت کی غذا مت کھانا, اللہ کی شریعت کی غذا کھانا. میں جس غذا کے بارے میں کہوں چاہے تجھے اس میں ٹیسٹ ملے, چاہے بدمزہ ہو چاہے اچھی ہو, وہی غذا کھانا. وہ دوسرا پیغام یہ ہے ثم کلی من کل ثمرات. پیٹ بھرنا ہے تو چلی جانا کسی باغ میں, وہاں جو بھی پھل پھول کڑوا کٹیلا پھیکا جیسا بھی ملے دوسری طرف منہ کرنا مت کرنا, وہی پھل وہی پھول کا رس چوسنا. ارے نیم کا درخت اگر ہے کڑوا پھول ہے پیٹ بھر لینا, مزہ مت دیکھنا, ٹیسٹ مت تلاش کرنا, اللہ کا پیغام دینا. کڑوی لگولی بنی ہوئی ہے اسی پر بیٹھ کر پیٹ بھر لینا, یہ پیغام ہے میرے رب کا. اے مسلمان ایک شہد کی مکھی اپنا گھر کسی جگہ نہیں بناتی ہے, لیکن آج ہم 30-12 کی وہی اپنے گھر میں رکھتے ہیں. اس کے پیاز پر مکان بنایا اور مکان بنائے 2 فٹ ادھر گھس گئے 2 فٹ ادھر گھس گئے, اور اگر چھوٹی سی گلی ہے تو اس میں بھی سیڑھی باہر نکال دیا. اپنی زمین پر عداوت نہیں کرتے, شہد کی مکھی سے سبق حاصل کرتے. کیسی ندی کی سادور ہے, اور کھانے پینے میں کہیں نہیں جاتی.
وہ جائے گی تمہاری بریانی پر بھی نہیں آتی، تمہارے حلوے کو بھی نہیں وہ منہ لگاتی، وہ جائے گی تب کسیلے کڑوے رس سے اپنا پیٹ بھرے گی۔ یہ دوسری وحی کا اعلان ہے۔ تیسری وحی اللہ اس کی طرف بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، فصل کی سب ڈولا۔
حافظ لوگ اگر
کیونکہ بھائی میں حافظ نہیں ہوں، ایسی پڑھتے رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فصل کی سب ڈولا۔ اے شہد کی مکھی پیٹ بھر لیا، اللہ کا شکر ادا کر، اب اپنے گھر کو اب روانہ ہو جا، لیکن گھر جاتے وقت اینڈ بینڈ ادھر ادھر کے راستے پر مت مت چلنا۔ فصلوں کی سوگولو سوگولا رب کے زورلا، اپنے رب کے راستے پر چلنا، اور یہ رب کا راستہ تیرے لیے زورلا بڑا ایزی ہے، بہت آسان ہے، آسانی کے ساتھ اپنے رب کے راستے پر چلنا۔ یہ رب کا راستہ کیا ہے؟ ارے رب کا راستہ تو نماز پڑھنا بھی ہے، رب کا راستہ حج کرنا ہے، یہ سب سے راستے مستقیم ہے۔ شہد کی مکھی کو اگر اللہ پڑھنا تھا جا نماز پڑھنے، تو ایک بھی نمازی اندر نہیں ہوتا، سب باہر ہو جاتے، کسی کے کان میں گھستی، کسی کی آستین میں گھستی، کسی کے پائجامے میں گھستی، وہ نماز کیا پڑھتا ہوں کرتا، اور یہ من سے ابھی مسلسل چھوڑ کر بھاگ جاتے، نماز نہیں پڑھوایا ہے۔ یہ نہیں کہا چاہے رام باندھ کر کے عرفات میں جا، تو عرفات کے سارے حاجی بجائے لبیک کے باپ باپ بول کر کے بھاگ نکلتے، وہاں بھی نہیں بھیجا، اس کو ایک ہی راستہ بتایا ہے، اللہ کا راستہ چلنا۔ مبشرین فرماتے ہیں وہ اللہ کا راستہ جس پر شہد کی مکھی کو چلنے کا اللہ نے پیغام بھیجا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک راستہ یہ ہے، غور سے سنو، قرآن فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی۔ بے شک اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، یہ درود بھیجنا اللہ کا راستہ ہے، اور مکھی کو اس پر چلنا بڑا آسان ہے۔ فصلوں کی سوگولا رب کے سولگا، اے شہد کی مکھی زیادہ تجھے ہم تکلیف نہیں دیتے، اللہ کا راستہ جو تیرے لیے آسان ہے اس راستے کو اختیار کرنا۔ یہ شہد کی مکھی کھا پی کر کے جب چلتی ہے تو زیادہ دور اس کا گھر نہیں ہوتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ، ارے زیادہ دور گئی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس بیچ میں وہ اللہ کے راستے پر چلتی ہے، یعنی ذکر مصطفیٰ کرتی ہے اور پڑھتی ہے، اللہم صل علی سیدنا صلی اللہ علی النبی الامی و آلی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ جو بھی درود اس کو یاد ہے وہ پڑھتی ہوئی چلتی ہے۔ جب وہ گارڈن کے گھر کی طرف جاتی ہے تو یہ مکھیاں بھن بھن کرتی چلتی ہیں، آپ سمجھتے یہ بھن بھناتی ہے، وہ بھن بھناتی نہیں ہے، مصطفیٰ کی یاد کرتی ہوئی اپنے گھر چلتی ہے۔ جب گھر تک پہنچی، اب قرآن کتنا خوشگوار رزلٹ دے رہا ہے، تین کام اس نے اللہ کے حکم پر کیا، گھر بنایا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کھایا وہی غذا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور چلی وہی راستہ جس راستے پر چلنے کا رب نے حکم دیا تھا۔ یہ سارے کام کر کے فارغ ہو کر کے جب وہ اپنے ریسٹ ہاؤس میں پہنچتی ہے تو وہاں جا کر اس تین کام پر عمل کرنے کا کتنا حسین خوشگوار رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، جسے قرآن فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس.
پھر اس زہریلے کیڑے کے پیٹ سے نکلتا ہے بہترین ٹیسٹ فل پینے والا شربت, ایک ایسی لذیذ غذا نکلتی ہے. یخرج من بطونها شراب,
یہ شراب وہ نہیں پی کے بدمست ہے, یہ وہ شراب ہے جو درود سے بنا ہوا ہے. درود کا ذکر ورد کیا تو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. آ کر وہ الٹی کرتی ہے, اومیٹنگ کرتی ہے, پھونکتی ہے, سمجھے آپ؟ اور وہ اس کی الٹی اس کا فلوک, ذرا سوچو تو. قرآن فرماتا ہے کہ فیہ شفاء للناس. اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پورے انسانوں کے لیے تندرستی ہے. اس سے حسین خوبصورت ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں فرما اس میں شفا ہے, ارے تندرستی اسی کا نام ہے کہ بیمار کھائے تو تندرست ہو جائے اور تندرست کھائے تو ہٹا کٹا بن جائے. شفا اردو میں بیماری سے تندرستی کا نام ہے, لیکن عربی میں شفا صرف بیماری سے چھٹکارا نہیں ہے بلکہ اچھی غذا کھاتا ہے تو جم جانا چھوڑ دیتا. دیکھو ڈاکٹر صاحب, آج نوجوان جم کھانے جاتا ہے, جم میں گیا تھا, یہ دنڈ بیٹھا, یہ چھاتی, یہ جرسی پہن کر کے جاتا ہے, ایسا لگتا ہے ابھی ہمارے جیسے بوڑھوں پر حملہ کر دے گا. ارے تم کو کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, فل وٹامن, پروٹین, سارے وٹامن, B1 سے لے کر B12 تک جتنے وٹامن ہیں, B, C سب اس کے اندر ملیں گے. آؤ پوری مانو جاتی کے لیے تندرستی کا پیغام ہے. اے شہد کی مکھی, تو نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو تیرے تھوک میں شفا. کوئی اپنا تھوک پھونک کر کے چاٹے گا؟ اگر اس مجمے میں کوئی چاٹے تو بڑے اس کو نکالو, یہ اتھوڑی آ گیا ہے, یہ گندا پھونکتا ہے, چاٹتا ہے. ارے اپنے ابا کا تھوک نہیں چاٹو گے بھائی؟ اگر کھا رہے ہو بریانی اور ابا اور اما نے تھوک دیا تو ہٹا دو گے, نہیں دوسری پلیٹ لاؤ. لیکن یہ تھوک جو ایک شہد کی مکھی میں تھوکا ہے, سارے لوگ اسے چاٹتے ہیں, آتے ہیں اور 500 روپیہ کلو خریدتے ہیں. اچھا لاؤ, مکسنگ والا نہیں, پیور تھوک لاؤ. ارے شہد کی مکھی کے تھوک میں یہ کرامت, یہ عظمت پیدا ہو گئی ہے. صرف ایک وحی پر اس نے عمل کیا, اور جس نے پورے 30 پارے کی وحی پر عمل کیا ہوگا اس کی عظمت کتنی اونچی ہوگی. ارے اس کے پھونک میں شفا ہے, اس کی نگاہ میں شفا ہے, میرے قریب نماز کے پھونک میں شفا, ارے ان کے نام میں شفا, میرے پیرانے پیر کے نام میں شفا. تم عالم ربانی کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کی سیاہی دوات اور قلم میں شفا ہے, بلکہ ایک عالم دین کی عظمت کو کا رسول اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت میں عالم دین کی دوات کی سیاہی اور روشنائی شہید کے خون سے بدمدار اور افضل ہوگی. یہ کیوں ہے میرے دوست؟ یہ 30 پارے کی وضاحت کرتا ہے, 30 پارے کی تفسیر لکھتا ہے, 30 پارے سے وہ مسائل کا استخراج کرتا ہے, 30 پارے سے وہ دنیا کو رشد و ہدایت کا پیغام دیتا ہے, وہ خود ایسا ہوتا ہے. ایسے عالم دین کو کہا جاتا ہے انابت والا, جو 30 پارے کو کلیجے سے لگا کر قوم کی رہنمائی اور گائیڈنس کا جو فریضہ انجام دیتا ہے. ایسا اگر عالم ہو جائے تو میاں اس کا تھوک چاٹو تو ہدایت مل جائے, اس کی کتاب پڑھو تو ملتی ہی ہے, تھوک میں شفا ہے. گمراہیت کی بیماری بھاگ جاتی ہے. اور سنی ایسے کا تبرک اگر استعمال کرتا ہے تو عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ ہمارے تعداد یہ صحت کی مکھی نہیں ہے اولاد رسول. جب شہد کی مکھی کا یہ مقام ہے تو ان حضرات کا مقام کیا ہوگا؟ میں کیا بیان کر سکوں؟ آپ تو ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خوب سمجھتے ہیں. ایک عالم دین کی بات اور اس کا مزاج امامت والا وہ ہوتا ہے جو اپنی طبیعت سے فیصلہ نہیں کرتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت سے فیصلہ. شہد کی مکھی اپنی طبیعت سے نہ کھاتی ہے، نہ مکان بناتی ہے، نہ راستہ چلتی ہے، سب اللہ کے فرمان کی روشنی میں کرتی ہے. تو اس کی عظمت کا اعلان قرآن فرماتا ہے، اس کی دھوپ اس کے دھوپ میں شفا فرما رہا ہے. تو جو عالم دین مکمل شریعت کا پابند ہو طبیعت کو ٹھکرا دیتا ہے اور اللہ کے دین پر ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ زمین تلت جمع تلت بنے بندہ زمین تلت. میں نے تلت کہہ دیا، کوئی فارسی نہیں ہے، یہ میرا اپنا مزاج ہے کہ زمین ادھر ادھر ہو جائے، آسمان سرک جائے، لیکن بندہ مومن شریعت سے باغ کی نوک کے برابر بھی اینڈ بینڈ نہیں ہوتا ہے. ایسے بندے کو کہتے ہیں انعامت والا. اور ایسے ہی بندوں کو تلاش کر کے ان کے نقش قدم پر چلو گے تو گمراہی کو سو دور بن جائے گی. اب آؤ قرآن مجید سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. پوری انسانیت، پورے مسلمانوں اور انسانیت کو نہ رب کا یہ پیغام اور وحی ہے، تم اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی. ایسی گریٹ پرسنالٹی کو تم تلاش کرو. سب ایسے نہیں ہوتے ہیں. انعامت والا تم کو جو ملے اس کے نقش قدم کی پیروی کرو. ہمارے اگڑی چار بھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر غلط ترجمہ کرو تو آپ بتا دیجیے. انعامت کسے کہتے ہیں؟ پڑھو قرآن، سب اس میں ہے. بک بک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چھک چھک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکنے سے سب ملا جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے سبیلا من اناب الی، جو میری طرف ہر معاملے میں رجوع لاتا ہے، جو انعامت والا ہے. اے لوگوں، ایسی پرسنالٹی کو تلاش کرو اور اس کے نقش قدم پر چلو، اس کی اتباع کرو. سبیل کہتے ہیں راستے کو، جس طرح مسلک کہتے ہیں راستے کو، تو مسلک کے معنی سبیل اور سبیل کے معنی مسلک. رب فرماتا ہے گمراہی سے بچنا ہے تو اپنے زمانے میں انعامت والی شخصیت کو تلاش کرو اور اس کے مسلک پر چلو، کوئی گمراہ نہیں کرو. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. کیا بہت سکے جو یہ سراغ دے کے چلے، جو سراغ رب نے دیا ہے اسی رب کے سراغ پر آج تک جب مسلمان چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے. اب آؤ زمانے کی تاریخ پڑھو. میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں. یہ صرف میرے پیر و مرشد کا حضور مفتی اعظم ہند کا فیض ہے، ان کی دعا ہے کہ میں اپنی قوم کے سامنے اپنا درد دل دیہاتی زبان میں رکھ کر اور انہیں پیغام دیتا ہوں. او گمراہی سے بچنا ہے. ہر زمانے میں حقانیت کی علامت اور نشان رب نے کسی پرسنالٹی کو قائم کیا تھا. انسان جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے یہ سنت الہی رواں رواں ہے، آج تک چل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی علم والے آدم کو حضرت آدم جی علم تھے آدمی ٹکراتا کہاں ہے علم والے سے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ حضرت آدم کو دیا اور کتنا دیا وہ ہم بھی نہیں جانتے آپ بھی نہیں جانتے قرآن نے یہ اطلاع دی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا بات نہیں فرمایا آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ارے جب اللہ دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے آپ پوچھو گے کیسے ویسے ارے کیسے ویسے کرو گے تو بھنسے بن جاؤ گے سیدھے سیدھے رب کے پیغام پر عمل کرو اللہ نے کل دیا تو مان لے کل ورنہ یہ کل تیری ڈھیلی پڑ جائے گی نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا نہ ادھر کا نہ ادھر کا بیچ میں ادھر کا نہ شیعہ رہے نہ سنی بن گیا سنی ایسا مت کرو جو نبی کا اللہ کا حکم ہے نبی پر جو وہی اتری ہے اس کے فالوور بن جاؤ حضرت آدم کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا سارے فرشتوں سے فرمایا آپ سن چکے ہیں کہ میرے آدم کی میرے نبی کی میرے خلیفہ کی تعظیم کرو عزت کرو یہ پہلا پیغام تھا جو فرشتوں کی پارلیمنٹ میں آرڈیننس بن کر رکھا اللہ کا یہ حکم گونجا جتنے فرشتے ہیں انہوں نے رب کا جب یہ آرڈیننس سنو کہ وہ یہ لوگ للملائکۃ لآدم اے فرشتو آدم کے سامنے جھک کر ان کی خلافت کو مان لو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس ابا واستكبر فكان من الكافرين صرف ابلیس کھڑا نہیں ہوا اور ابلیس نہیں جھکا وہ دیکھتا میرے سارے ودیارتھی میرے سارے اسٹوڈینٹ جھکے ہوئے ہیں اور یہ بلی اور کھوٹے کی طرح کھڑے ہو کر دیکھتا جھکا نہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئی کھڑے کا کھڑا رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تو نے ان کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہتا ہے لم اکل اسجد لبشر میں ایک بشر کو سجدہ نہیں کروں گا نہیں سمجھے نبی کی شان میں لفظ بشر کہہ کے توہین کرنے والا شخص یہ شیطان کا عقیدہ ہے سن لو اور شیطان نے تو یہ نہیں کہا میرے جیسا کیونکہ کہتا تو اس کا خود یہ قول جھوٹا ہوتا بعد میں آنے والے استاد کی اس عبادت میں تھوڑی سی دم لگا دیا بولے میرے جیسا وہ بھی گیا اور یہ بھی گئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے نشان ہدایت اور نشان حق بنایا تھا جو آدم کو مانے گا وہ اللہ والا ہے جو آدم کو نہیں مانے گا وہ خدا کا باغی نہ وہاں نماز نشان ہدایت ہے نہ وہاں جنت کا قیام نشان ہدایت ہے نہ وہاں کی نہروں کا پانی پینا نشان ہدایت ہے آج ایک نشان ہدایت حضرت آدم علیہ السلام ہے اے جبریل جنتی رہنا چاہتے ہو تو ان کو مان لو اے میکائیل ان کی عزت کر لو جنتی پراپرٹی تمہارے حوالے ہوگی سارے فرشتے اس نازک مسئلے کو سمجھ کر کے اپنی نورانی پیشانی باقی وجود کے سامنے جھکا رہا انہوں نے جھکایا وہ جبریل اور میکائیل نہیں اور جس نے پڑھایا تھا وہ دھن دھوکڑا بن گیا اور رب نے فرمایا اے تمہارا استاد بگڑ گیا ہے اب اس کو جنت میں رہنے کا حق نہیں ہے وہ خوروج منها مذموما مدحورا. نکل جا میری بارگاہ سے ذلیل بن کر, پنشن دے کے نہیں نکالا, جنت میں کا کوٹھڑی نہیں بنا دیا. بہت دن سے 17 لاکھ سال تک تو نے یہاں پر وائس چانسلر کی پوسٹ سنبھالا ہے, چل تجھے پنشن بھی ملے گی اور ایک جنت کا کوٹھڑی مل جائے گی. لیکن اب نے فرمایا تیرا ناپاک بچو جس نے میرے نبی کی عزت نہیں کی اب جنت میں رہنے کے لئے. اب فرشتوں کی سنت دیکھو, جس نے سبق پڑھا تھا اب یہی اس کے پیچھے شہاب ثاقب کا کوڑا لے کر اسے دوڑایا جنت سے نکالا. بھاگا لیکن توبہ نہیں کی. نبی کے گستاخ کو توبہ نہیں حاصل ہوتی. رب کا انکار کرے تو ہی ایمان لائے گا, نبی کی بھی عزتی کرے گا کبھی
حضرت.
اس لیے نشان ہدایت کی قدر کرو, نشان ہدایت کو پہچان دو گے سب کی پہچان مل جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نشان ہدایت تھے, پھر انبیاء کرام ہر زمانے میں نشان ہدایت رہے. تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں, بس ایک چاول بتا دیا سمجھ جاؤ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت حضور پر ختم ہوا, اب نشان ہدایت کون بنے گا؟ وہاں فرقے بندی ہو گئی تھی. یہ سب پرانی تاریخ بیان کر رہا ہوں. پہلے صرف صدیقی جماعت, عمر فاروق جیسے لوگ, لیکن مدینے کی آبادی میں کچھ ڈپلیکیٹ بھی نکل گئے. وہ نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, نبی اکرم کی حدیث سنتے تھے اور وہی ان کے سامنے اترتی تھی. اتنا زیادہ ان کو ایمانی چانس ملا تھا, لیکن نبی کی طرف سے دل میں بغض و عناد پیدا ہوا. وہ کیا کرتے تھے؟ ہوا مجنون, یہ تو نبی کچے کان کے ہیں, بھولے بھالے ہیں, کسی کی بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. یہ نبی کی وہ توہین ہے. رب تو فرماتا ہے میرے نبی کو ایسا سیدھا سادہ مت سمجھو جیسے تمہارا کوئی اپنا سیدھا سادہ سردار ہو, بلکہ رب فرماتا ہے وما جنت کو عن الہوا ان ہوا الا وحی ہوا. نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں فیصلہ کرتے ہیں, نو جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ نبی کے پاس میں یہ آیت کریمہ اس کی تفصیل بہت ہے, اس لیے اس کو چھوڑ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ بگڑ گیا. مسجد نبوی کا پنج وقت کا جماعت سے نماز پڑھنے والا, سنت پر عمل کرنے والا. ارے آپ تو پیجامہ ذرا نیچے پہنتے ہیں, یہ چڈا پہن کر ایسا پابند تھا, اگلی سب سے کھڑا ہوتا تھا. یہ سب حدیثوں میں میں بتا سکتا ہوں. لیکن نبی کا بے ادب بن گیا تھا, کبھی کچے کان والا کہتا تھا اور کہتا تھا ان کو غیب نہیں معلوم ہے. یہ کب ہوا تھا؟ ایک صحابی کی اونٹنی غائب ہو گئی. جب آپ گھبرا جائیں تو مجھ سے آپ انگلی اٹھا دے گے, میں بند ہو جاؤں. صحابی کی اونٹنی غائب ہوئی, ادھر ادھر پہلے تو تلاش کیا لیکن اونٹنی نہیں ملی. اب تھک ہار کر کے کسی صحابی سے نہیں پوچھے میری اونٹنی کدھر ہے. ذرا صحابی کا عقیدہ دیکھو, سیدھے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری اونٹنی غائب ہو گئی, میں ایک بہت غریب ہوں, اسی اونٹنی پر میرے کھانے پینے اور بچوں کی گزر اوقات کا انحصار تھا, یہی میرے گھر کی سمپتی اور دولت تھی. دن بھر میں نے اس کو تلاش کیا لیکن میری اونٹنی نہیں مل رہی ہے, آپ بتا دیجیے. تو صحابی کا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا تھا؟
وہاں بھی کہتا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اور صحابی کہتے ہیں آپ بتا لیے میری اونٹنی کہاں. تو یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ بلّم, صحابہ بھی بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے منڈیاں ڈال کر کے. حضور نے فرمایا بلا جنگل میں جا, بلا درخت کی شاخ سے تیرے اونٹنی کی نکیل کی رسی پھنسی ہوئی ہے, تیری اونٹنی کھڑی ہے, وہاں سے اپنی اونٹنی لے کر. وہاں کے جو ایرے ویرے تھے نا اللہ ولب, یہ ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے ہیں. پوائنٹ نوٹ یاد رکھو, اگر اونٹنی نہیں ملے تب تو ہم مدینے میں لوگوں سے کہیں گے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, وہ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں, نہیں ملی یہ تو کوئی بات نہیں ہے, حضور کا کہنا غلط بھی نہیں ہوگا, اور ہم ان کے علم غیب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالیں گے. یہ پلاننگ کر کے وہاں سے اٹھے. وہ صحابی سیدھے اسی جنگل میں گئے جس درخت کا نشان حضور نے بتایا تھا, اسی درخت کی شاخ سے اس کی نکیل کی رسی الجھی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کھڑی ملے گی تو کھڑی ہی تھی. وہ جانور تھا کتنی دیر میں بیٹھ بھی سکتا تھا, لیکن مصطفیٰ نے فرمایا کھڑی ہے تو کھڑی. اگر میرے خواجہ فرمائے اونٹ پیسہ تو پڑی کھڑی. جب ان کے شہزادے کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کے کہنے سے اونٹنی کیوں بیٹھے گی؟ وہاں کھڑا کرا دیا, پانچ میر میں بٹھا دیا تھا. وہ گئے نکیل کی رسی سلجھائی ہاتھ میں پکڑے, گھر نہیں گئے, بازار پار برداری کے لیے نہیں گئے, سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. اور یہ اللہ ولم بھی در در دیکھ رہے کہ آ رہے کہ نہیں آ رہے, اور جب اونٹنی لے کر آ رہے ہیں تب گھر میں بھاگے. ساری پلاننگ اس کی وہاں پر زمین دوز ہو گئی. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو اونٹنی نے حضور کے قدموں پر سجدہ کیا, اور اونٹنی نے گویا نبی کا شکریہ ادا کیا, یا رسول اللہ میں پھنسی تھی, گھر آپ نے پہنچا دیا. اس لیے ہم آپ کا ادب کرتے, جانور بھی ادب کرے, لیکن یہ دو ٹانگ ٹو ویلر والا یہ ادب کرنے کے لیے تیار نہیں. کیسے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جماعت میں چلے جاتے, میں تو آج تک نہیں سمجھ سکا. بہرحال وہ اونٹنی مل گئی, منافقوں کا تھوڑا گرا ٹینڈ بینڈ ہو کر کے گھروں میں گھس گئے. یہ ان کے عقیدے تھے کیا, یہ حضور کچے کام کے ہیں, ان کو ان میں غیب نہیں ہے. اور بھی دوسرے عقیدے تھے, علماء سے آپ سن لیجیے گا. ایسے وقت میں صحابہ کرام نے ان سے کہا, کیا کہا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صحابہ کرام نے دیکھا اس میں ریب کا انکار کر, کبھی نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے, کبھی کہتا ہے یہ کچے کان والے ہیں. صحابہ نے پکڑا اور کہا اب ایسا ایمان لاؤ جیسے صدیق و فاروق ایمان لاؤ. اب یہاں نشان ہدایت قرآن نشان ہدایت تھا, لا رہی نو ڈاؤٹ, نماز نشان ہدایت تھی نو ڈاؤٹ, روزہ نشان اسلام کا نو ڈاؤٹ, ہر اسلام کا قانون اس زمانے میں نشان ہدایت تھا.
لیکن اب یہ سب کر رہے تھے، ایسے میں گٹمٹ ہو گیا، اب نشان ہدایت نماز کو نہیں کہا جا رہا ہے لیکن کہا نہیں جا رہا ہے، اب نشان ہدایت صدیق کے کرنے کی ہوگی، اب نشان ہدایت بلال حبشی کا عشق ہوا، اب نشان ہدایت عمر فاروق کی شدت ہوئی، اب نشان ہدایت عثمان غنی کا نثار ہوا، اب نشان ہدایت مولا کائنات کی بہادری
سمجھے آپ، اب نشان ہدایت آمنو کما آمدنا، یہ لوگ جیسا ایمان لائے اب ویسا ایمان لاؤ گے تب تمہیں نرازی ہم سمجھیں گے، یہ قرآن نے مطالبہ کیا، اب اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کروں گا. اب آؤ، جب تابعین کا زمانہ آیا اور یزیدیت کے عقائد پھیلنے لگے، صحابہ کرام پر گمراہیت کا فتویٰ لگائے جانے لگا، اب یزیدیت نے اپنا پنجہ گاڑا، تو ایسے میں میرے امام حسین پر نشان ہدایت رکھنے لگا، آل اطہار نشان ہدایت ہے، جو ان کا ماننے والا ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو جدیدیت کے نقش قدم پر چلے گا وہ گمراہیت کے راستے پر چلے گا. یہ بس کبھی قبیلہ من انابا چلے گا. اور زمانہ آگے بڑھا تو عمر ابن عبدالعزیز کو نشان ہدایت بنایا گیا، پوری دنیا میں پہنچتے تھے لیکن حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کو نشان ہدایت اور مجدد بنا کر کے پیدا کیا رب نے. اب ان کے نقش قدم پر جو چلے گا یہ انعامت والا ہے، وہ صراط مستقیم والا ہوگا. زمانہ گزرتا گیا، کبھی امام اعظم امام شافعی اور اس طرح سے مجدد الفسانی حضرت علامہ اسماعیل نبھانی، یہ حضرات ہر زمانے میں نشان ہدایت بن کر آئے، اور جن لوگوں نے ان کے نقش قدم اور ان کے مسلک پر چلنے کا اعلان کیا قرآن کے حکم سے، ہر زمانے میں وہ لوگ صراط مستقیم پر قائم ہیں. اور اس زمانے میں نشانی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ نشانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ سب ایک جیسے نظر آئے، سمجھے؟ جتنے کالے سب باپ کے سالے اگر ہو جائیں تو ہم کو تو نشان بتانا پڑے گا کہ یہ نہیں ہے تمہارا مامو وہ ہے. اور جب ایسا معاملہ ہو جائے کہ سب سیم ٹو سیم نظر آئے تو ایسی جگہ نشان کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس زمانے میں امام احمد رضا کو نشان ہدایت تمام عرب و عجم کے اس زمانے کے علماء نے مجدد بنا کر دنیا کو بتایا، یہ مجدد زمان ہے، اس کی اتباع کرو، اس کا مطلب کرو، تو اب یہ تمہارے لیے نشان ہدایت بن کے آیا صراط مستقیم پر. یہ ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھو، ایک طرف دیوبندی ہے، وہ کہا ہم حنفی ہیں. اب امام ابو حنیفہ یقیناً نشان ہدایت، اگر آپ کہیں کہ حنفی بننا یہ اہل سنت کی نشانی ہے تو دیوبندیوں کو الگ کیسے دیں؟ بولو، ہے کوئی فارمولا تو بتاؤ. میں تو کہتا ہوں قادیانی قادیانی، یہ بھی اپنے کو حنفی کہتا ہے، ویسے ہی نماز پڑھتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور غیر نبی کی اتباع کر رہا ہے، یہ خود اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. اب غیر مقلد آیا، بولے ہم امام اعظم شافعی امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں اللہ اکبر میں، اور بعد میں رفع یدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کہتے ہیں. اگر امام شافعی جو نشان ہدایت تھے، اگر انہی کو آج پیش کیا جائے گا غیر مقلدیت کو کیسے پہچانے؟ بڑے معاملات آ گئے ہیں، ایسے وقت میں ایسے نشان ہدایت کی ضرورت ہے، ایسے نشان کی ضرورت ہے
کے دیوبندیت بھی پہچان مل جائے، غیر مقلدیت بھی پہچان مل جائے، راہبیت بھی پہچان لی جائے، چاکرویت بھی پہچان لی جائے، آدمیت بھی پہچان لی جائے، تو زمانے کے خانگاہوں میں بیٹھنے والے ہمارے اکابر نے کہا اس زمانے کا نشان ہدایت بریلی کا تھا، اس لیے کہ ان کا ہر فیصلہ انابت والا ہے، اٹھا کے دیکھو فتاوا رکھ لیا، اور 1000 سے زیادہ کتابیں خدا کی قسم کوئی نہیں بتا سکتا کہ طبیعت کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ شریعت کا فیصلہ کیا، اور قرآن فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف انابت والا ہے اس کی اتباع کرو، امام احمد رضا نے ہر زمانے میں جو ہونے والے فرقے ہیں سب کی ترغیب کی ہے، میرے دوست عارفیوں کی ترغیب کی ہے، رافضیوں کی ترغیب کی ہے، موجودیوں کی ترغیب کی ہے، اور ترغیب کرنے میں ذرا بھی ضرور رعایت نہیں کیا ہے، یہی ہے انعامت، اور جو محلہ پڑوس دیکھ کر کے رشتے دار دیکھ کر کے اور پھر فیصلہ کرے وہ انعامت نہیں ہے، بغاوت ہے، انعامت میں بغاوت نہیں آ سکتی ہے، انعامت وہ ہے جو وفادار مصطفیٰ ہے، خارجی وہ اہل سنت میں آ ہی نہیں سکتے، یہ مردود خارجی جو ہے وہ تو مولا کائنات اصل السادات اور سارے سیدوں کی اصل جو ہے مولا کائنات جن کی نگاہ مشکل کشا ہے، جن کا ایک اشارہ مشکل کشا ہے، ارے سارے سادات کی وہ اصل ہے، ہم سارے سلسلے والوں کی اصل ہے، وہی سے فیضان علی ملتا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی تو اس مدینہ شہر کے دروازے ہیں، یہ جتنے ہیں یہ حضرات، میں کیا بول رہا ہوں،
خارجی،
یہ خارجی مولا کائنات کو معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت کافر ہے، اعلی حضرت نے ان کی ایسی ترتیب کی ہے پرکھ کے اڑائے، اے سنیوں خود سے اہل بیت ہمارا ایمان، عزرت رسول ہمارا ایمان، امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہیں،
نجم ہے
اور نجم ہے عزرت رسول اللہ، یہ نظریہ احمد رضا ہے، وہ نشان ہدایت بن کر کے آئے ہیں، جہاں اصحاب کی محبت ہم چار یار کی محبت رکھتے ہیں، وہاں اکابر صحابہ سب کی محبت کا چراغ ہم لے کر چل رہے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت عمر بن سعد حضرت سعد بن وقاص ہوں یا حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، ہر صحابی کی محبت کا چراغ ہمارے
دلوں
میں، فرماتے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ نشان ہدایت ہیں، اصحابی کن نجوم، میرے سارے صحابہ نشان ہدایت ہیں، اور میری عزت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں وہ اصحابی کن نجوم اہل و بیت کا سفینہ تینوں، اور میری عزت جو ہے حضرت نوح کا سفینہ ہے، شپ اور کشتی ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فرق، جو اس میں بیٹھ گیا وہ کسی کاسٹ کا ہو کسی برادری کا ہو نجات پا گیا، جس نے اہل بیت کا دامن تھام لیا وہ چاہے انصاری ہو چاہے منصوری ہو چاہے شیخ ہو چاہے موچی ہو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اہل بیت کا دامن تھام کر کے اور چل پڑتا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ نجات پا گیا، اور جس نے مخالفت کر دی وہ کسی خاندان کا ہے حضرت نوح کے سفینے کی، ان کے گھر کا بیٹا مخالفت کر رہا تھا تو کیا ہوا،
اللہ کا فرماتا ہے وحال بینہم الموت فکان من المورثین. ایک نوزائی روح کے بیٹے کو خدا سے برباد کر دیا ہے, ایک اڑیا بھی روح پر ایمان لائی تھی لیکن کشتی میں سوار نہیں کیا تھا, نسیان ہو گیا تھا, نبی کو نسیان جائے تھے. جب طوفان تھما سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا دنیا کا کیا حال ہوگا, اس کو تو کشتی میں بٹھایا نہیں, ادھر اس کی جھوپڑی کی چلے تو دیکھا ساری زندگی پہاڑ کی چٹانیں طوفان کی جب میں آ کر زمین گوش ہو چکی ہے, سوچ کا چھپر ہے سلام. حضرت عمر علیہ السلام پہنچے سلام کیا, بوڑھیا کھڑی ہو گئی, کیا حضور چلوں طوفان آ رہا ہے کشتی میں بیٹھوں؟ نے کہا چھ مہینہ طوفان رہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگی میرے گھر میں تو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں آیا. ارے ہم جیسے چاہے ویسے بچا لے, اللہ تم نے بڑھیا بچ گئی اور بیٹا ڈوب گیا. پہلے بیٹھ کے شکیلے میں بیٹھ جاؤ, ایسے بھی ہو انشاءاللہ نگاہ پا جاؤ گے. لیکن خارجیت راپجیت اور اس قسم کے دیوبندیت کے حرفوں سے ہٹو. پہلے بیٹھ کا جو نظریہ ہے, پہلے بیٹھ کا انداز ہے, وہ انداز کیا ہے؟ آؤ امام احمد رضا کی کتابوں سے پہلے بیٹھ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے. نشان ہدایت ہے امام احمد رضا. اے لوگوں, اس زمانے میں ہر فرقے کو چھانٹ کیا ہے, ایک پرسنالٹی نے وہابیت دیوبندیت امام احمد رضا کے نام سے شروع کی ہے. بولتے ہیں ان کو امام کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تو کیا کہیں؟ وہ اپنی مسجد کے امام کو کیا گھر بولتا ہے؟ کیا بولتا مسجد کا امام, ہوٹل میں چائے پینے والا, الم کلم رکھنے والا امام کا سلام علیکم امام, وہ امام ہو سکتا ہے عنابت والا امام نہیں ہو سکتا ہے. اس پر ایک رات یہ دل کے سفوں سے چل اٹھے, سینے کے گھاپ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے گرا.
چار ہی مطلب
کیا مطلب کیسے؟ نہ امام بولو تو صحیح لگے, نہ مطلب بولو تو صحیح لگے. ارے ہمارے ہاں تو اماموں کی لائی نہیں ہے. امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام حسین, امام مہدی, اور آؤ امام بخاری, امام مسلم, امام شافعی, امام اعظم, امام ترمذی, امام ہی امام چلے آ رہے ہیں. بولے چار ہی امام, ارے ہم نے تو چار ہی نظر آ رہا ہے. اماموں کا تو یہاں پر جگہ نظر آ رہا ہے, جگہ سے کوئی امام نہیں. جواب تو ہو گیا, مگر مسلط چاہیے تھا کہ کہاں سے آ گیا. ارے تم سمجھتے ہی نہیں, ایک مثال پہلے سمجھ لو, بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں. مولانا غلام مصطفیٰ جو ابھی میرے 36 سال سے ہی بچے اگر گائے سے نکلی تھی میری خدمت کر, اور بال پک رہے ہیں, دادا نانا بھی بن گئے تھے. میں بیجا پور آیا, ایسے جام پر بول رہا ہوں, اور میں یہاں کے دیہاتوں کے نہ واپس ہوں. میں آیا دارالعلوم امجدیہ چلاتا ہوں, مولانا واسطی صاحب کے پاس آیا. یہ ہمارے ایک دوست دیہات میں رہتے ہیں, ایک دیہات فرض کر لو جہاں سب چھوٹے چھوٹے تین کے شیر ہیں, چھپر ہے, وہاں پر میرے دوست عبداللہ چودھری رہتے ہیں. ایسے ایگزامپل بولو, حقیقت نہیں ہے. میں تو کوئی عبداللہ کا بولے کہ تو میرے دوست صحیح نہیں ہے, اس لیے اپنی پوزیشن کلیئر کٹ کر رہا ہوں. تو تو میں نے کہا واسطی صاحب ذرا بات کریے ان سے ملوا دیجیے, ان کو بھی وہ جانتے تھے, مجھے لے گئے ملایا ماشاء اللہ بہت اچھے سے عالی شان مکان بنایا تھا. جب میں چلنے لگا تو میرے دارالعلوم لوگوں کو 25,000 روپیہ انہوں نے دیا. میں بہت خوش ہو گیا, اندھا چاہتا ہے جو آپ نے
آج کل تو
بغیر مانگے مل گیا.
روڈ بند ہے.
میں چلا گیا آدم خان آیا تو وہی چکا لگا تھا مولانا سے. میں نے کہا کہ مولانا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میرا کو جائیے مولانا واپسی صاحب اور بھنڈا صاحب کے گھر لے کے جائیں گے, 25,000 روپیہ آپ اپنے دارالعلوم انواری لگا کے دے دیے جائیے, میرے دارالعلوم دے دیے جائیے. یہ آئے اتفاق سے مولانا واپسی صاحب, خدا ان کو سلامت رکھے, بخار تھا, کہ مولانا میں تو نہیں جا سکتا, آپ چلے جائیے. مولانا پریشان ہوئے, بڑے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کے 6 کلومیٹر پر ہے اور خوب فلا جگہ فلا راستے سے جائیے. اس دیہات میں جب آپ پہنچیں گے تو ایک آرسی کا مکان عبداللہ چاہتا ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو پکا مکان مل جائے, باقی سب کچے مکان ہیں, تو آپ وہاں جائیے ملاقات ہو جائے گی. مولانا گئے, کسی چھپر کو ٹیم کے شیر کو نہیں دیکھ رہے, آرسی دیکھ رہے. ایک مکان نظر آیا, سیدھے گئے, ملاقات ہو گئی اور کامیاب ہو کر آئے. اب دوسرے سال بھی مولانا نے اپنے شاگرد کو مولانا طاہر کو بھیجا کہ میری کرکے ٹھیک کیجیے, تم چلے جاؤ عبداللہ کاج کے یہاں, واسطی صاحب کے ایڈریس معلوم کر لینا. مولانا طاہر آئے, کہنے لگے مجھے عبداللہ چوہدری سے ملنا ہے, آپ چلیں تو بہت اچھا. کہا بہت مجھے بھی کام ہے, آپ جائیے, یہ لیے راستہ ہے. اور عبداللہ چوہدری صاحب کے گھر پر بی ایس این ایل کا ٹاور لگا. پہلے سال کیا بتایا تھا انہوں نے؟
آر سی سی مکان.
آر سی سی کا مکان بتایا. اس کا بدلے کیوں؟ اس لیے کہ اس گاؤں میں 4-5 ایسے
آر سی سی والے مکان
گھر بن گئے تھے.
واہ واہ.
اگر یہ بولتے آر سی سی کے مکان میں گھس جاتا, رام پرساد نے ہی بنا بجائے ایریا کے ارتھنگ کے ایریا والے میں گھس جاتے. اور بولتے کہاں سے آئے, مجھے بھی کہاں سے آئے, بھول گیا پریشان. یہ مس ٹائم ہے, جب کئی چیزیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں تو ایک آپ کو ایسی نشانی بتانی پڑے گی جس کے آدمی سے ہی منزل پر پہنچے.
بہت خوب
بات سمجھ میں آ گئی. اب تیسرے سال چوتھے سال مولانا غلام مصطفیٰ نے ایک دوسرے اپنے شاگرد مولانا جنید کو بھیجا اور یہی کہا مولانا واسطی صاحب کے گھر پوچھ لینا. اب وہاں کی اتنے کا ٹاور دو مکان پر رکھتے ہیں, رام پرساد نے بھی لگا دیا تھا اور عبداللہ. اب یہ سوچنے لگے کہ اب میں کیا نشانی بتاؤں, تو کہنے لگے ارے وہ بہت سننی ہے, اس کے چھت پر ہرا جھنڈا لگا تھا. جھنڈا دیکھ لینا چلے جانا, بھائی اب تو کیا چاہتا ہوں, گاؤں میں کوئی ہرا جھنڈے والا نہیں ہے, ایک ہی جھنڈے اور جھنڈے والا ہے. چلے جانا اور تمہیں بے جھنڈا دیکھا گھر پر پہنچے. چلے اسی طرح ہر سال اب کئی سنبھی وہاں پہنچ گئے, وہ ہرا جھنڈا لگا رہے ہیں, تو اب ہرا جھنڈا نشانی نہیں ہوگا. اب تو مولانا واسطی صاحب کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ عبداللہ کے گھر کی نشانی کیا بتاؤں. تو دیکھا انہوں نے گھڑی کا ایک ٹاور بنا دیا اور کسی گاؤں میں کسی گھر پر وہ ٹاور نہیں ہے. کہا جانا عبداللہ صاحب کے گھر پر ایک بڑی گھڑی لگی ہے, وہ ٹاور ہے, وہی عبداللہ صاحب کا مکان ہے. دیکھو ہر سال نشانی بدل رہی ہے, جگہ ایک ہے, عبداللہ ایک ہے. یہی رہنمائی کا سب سے بڑا خریدہ ہے کہ جس نشانی کی جس زمانے میں ضرورت پڑے اسی نشانی کا برتاؤ کیا جائے تاکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے. عبداللہ نہیں, گھر نہیں, گاؤں نہیں, لیکن ہر سال نشانیوں کے نام بدل رہے ہیں. میرا تفصیل اسلام نہیں, کعبہ نہیں, قرآن نہیں, اللہ نہیں, رسول نہیں, لیکن ہر زمانے میں کبھی عمر
علی نے عبدالعزیز کا مسلک چلا، کبھی امام شافعی کا مسلک چلا، کبھی امام اعظم کا مسلک چلا، کبھی مجدد الفسانی کا مسلک چلا، یہ مسلک کے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتا. کیا بات ہے؟ عارفیت الگ ہو جائے، راضیت الگ ہو جائے، دیوبندیت الگ ہو جائے. اس لیے احمد رضا خان نشان کتنے ہیں؟
اہل سنت کی پہچان
قرآن سے ثابت ہے. ہر زمانے میں نشان کو تلاش کرنا ہے. امت کرے قبیلہ مرحبا لیا ثم الی مرجعکم. یاد رکھنا، اگر نشان ہدایت کی اتباع نہیں کی تو تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ پراودھان کر رہا ہے، چیتاونی دے رہا ہے، سب پر کے لئے بھر کے حکم میری ہی طرح آنا ہے. رب کے حکم کے نام تم کاملون، اور میں تمہیں بتا دوں گا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. اس لیے کرو اللہ کے نشانے ہدایت کے راستے پر چلو، انشاءاللہ گمراہی تمہارے پاس. اور جو نشانے ہدایت کے سر پہ نظر کرتے ہیں، دیکھ لینا گمراہی ان کی طرف پھیلتی ہے. رسی کا پور کو بیجا پور نہ بنائے.
آمین.
یہاں جو بیج آیا ہے پورا آیا ہے.
واہ.
آدھا بیج کبھی اگ جائے
گا. واہ.
آدھا بیجا پور ہے، پورا ہے. آدھا بیج ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے. کہیں کی ہیر کہیں کا روڑا، دھان مکی نے کمبا جوڑا. یہاں تو دو معاملہ ہے. یہ بیج آیا ہے مدینہ سے، نقد اشرف نے اس کی یادگاری کی ہے، اور کربلا فاروق نے اسے اپنے خون سے سینچا ہے. یہ کبھی بھی سینے سلجھائے گا نہیں. قتلے اٹھے قتل میں مر کے بھیج ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے.
ہم
شریر مختاری نہیں ہوں گے. کتنی بھی بندی آئے.
کیا بات ہے؟
بندی گمبھیر، دیو بندی پریشانی، نس بندی
پریشانی،
پریشانی نوک بندی بندی بڑی پریشانی کرتی ہے. بندیوں کا سلسلہ اب نہ جانے سے کمی بندی جانے والی ہے. اے لوگوں، ان بندیوں سے پریشان مت ہو. نبی کا غلام اور بندہ بن جاؤ. ہر بندی کے نوٹ بندی سے پہلے ہماری نسبندی ہو رہی ہے. شریعت کا قانون بدلے تو بدلے، ارے تمہاری حکومت بدلے گی، ہم نہیں بدلے.
سبحان اللہ. بے شک
اللہ کے قانون میں نو چینج پھر پھر نہیں ہوتا ہے. جتنی حکومتیں آئی چلی گئی، میرے نبی کا قانون اپنی جگہ یہی نے قانون بدلنا چاہا. وہ بہنوں کو نکاح میں جانے کی اجازت دی. میرے حسین نے دنیا سے نکل کر کے، مدینے اور بچے سے نکل کر کے کربلا میں آ کر اوپر مقابلہ مصطفیٰ کی شریعت کی دعاؤں سے تیار ہیں. ہم نہ وہ بھی جانتے ہیں نہ وہ بھی جانتے ہیں.
بے شک
عمارت والے کے راستے پر ہم چلتے ہیں. یہ بولتے ہیں چاچا چاچی مسلمان کا تھا، اتنا بڑا مسلمان ہے کوئی چاچا جی ہے
کوئی نہیں ہے.
کیا مسلمان بھی چاچا چاہیے؟ وہ بکری بےچارا نہیں پاس کرتا. کیا انتظام کرتے ہیں؟ جب ندی کے پر کھا شادی کرتا.
وہ بھی نہیں سنبھلی،
وہ بھی نہیں سنبھال. साड़ी और ब्लाउज में ड्रेस और हमारे घर में घाट पर आने मुस्लिम बहनों की का हक दिलाएंगे, उनका हक मांगा जा रहा है। अबे अपने घर में ड्रेस हक मार रहा है कि हजरा
क्या बात
दूसरे के हाथ का चिंता देखकर हम वो हैं घर आओ प्यारे
हाँ
घरेलू नहीं है वो मुस्तफा की शख्सियत को लेकर शहरबानों पेश हुआ था सुन्नियों ने घोड़े हीरा निकाली थी, शहरबानों देश को वापस लेना पड़ा था। शहरबानों इंदौर के रहने वाले उसने तौबा की थी कि अब मैं ऐसा कारनामा नहीं करूंगी। आज ये 505 हजार जा रही है बिकी हुई औरतें, इन औरतों से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की हमारी बात है, घरों से निकल करके भेज दिया करके दुनिया को बता दिया कि हम फातिमा जहरा की कमी मुस्तफा की शरीयत के पाबंद रहेंगे। जब एक जहरीला कीड़ा वही का पाबंद है तो हमारी माँ बहनों को जहरीली नहीं रहते। ये तो माशा अल्लाह किसका दिल चाहे मोहने लोग उन्हें कहते हैं तो मेरा भाई का हल निकाली कहते वो तो जहरीली नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, मुस्लिम पचपनला तक जब एक कभी भी हुआ है तो जहाँ मर्दों ने हक अदा किया है उन्हें भी हक अदा।
बेशक बहुत खूब।
क्या करबला में शहरबानों नहीं आई थी, छोटे जैनब नहीं आई थी, छोटी बाली फटीना नहीं आई थी, बोलो कौन नहीं आया था करके गजाने हरम निकल पड़ी थी। इमाम हुसैन रजील शाह ताला जहाँ तशरीफ लाए थे वहाँ पर गजाने हरम में भी अपनी कुर्बानियां देकर इस्लाम की होता।
बेशक
क्या सहाबियात मैदान जंग में नहीं पहुंचती थी, तारीख बताती है वो भी घर से निकली। जब मैंने सूरत में ऐलान किया तो मेरी बहुत बेटियों ने मेरे पूरे ऐलान पर लबैक किया और 50 हजार हमारी बहू बेटियों ने काला निकाब ओढ़कर पर्दे के साथ रोड पर निकली। आप उसमें जाकर औरतों ने मेमोरेंडम दिया। नागपुर में जब मैंने ऐलान किया तो 50 हजार तो नहीं 25 हजार औरतें रोड पर। पुलिस देखती नहीं ये क्या है काला निकाब, ये रैली नहीं था, ये शरीयत मुस्तफा का रेला था। लोग देख करके दंग रह गए। तो मैं भी बीजापुर में हरकत में आना है और हम अपने तमाम नौजवानों से कहेंगे कि आपकी बात क्यों कर रहा है देहरिये वाला, ये तुम्हारी बदमानी है, तुम्हारी बेहरागमी है। जवानों के आपको अपनी जवान को रोको और मेरी बहू बेटियों शहरों को न छपाओ, खेत में तैयार देने पर मजबूर हो जाए। हो गया नेता लेकिन नेता सुन्नत है, सुन्नत तोड़ने के लिए नहीं होती है, सुन्नत तो जोड़ने के लिए। आपकी नौबत आती है, आओ सुधर जाओ, शरीयत की पाबंदी करो, यही हमारे तमाम अकाबी का पैगाम है। औरत जब अपने शौहर की इज्जत करती है तो जमीन भी उसकी इज्जत करती है। अभी राजकोट मदीने मुनव्वरा से वापस हुआ, सीधे राजकोट महात्मा की तकरीर के लिए गया। 40 साल 42 साल के वहाँ एक ही स्टेज पर सैयद शोहदा की सीरत बयान करता हूँ। हम संजन के एक के खून के कदरे की इज्जत नहीं कर रहे बल्कि इज्जत के साथ उनको अपने सीने में ईमान की सुर्खी। वहाँ जब मैं गया तो एक मुस्लिम कब्रिस्तान था जिसकी बाउंड्री सड़क को चौड़ा करने के लिए वहाँ की कारपोरेशन मिनिस्टर कारपोरेशन ने तोड़ दिया था। मुसलमानों ने एहतजाज किया नहीं माने, कमजोर है बेचारे। जब ये बाउंड्री तोड़ी गई थी बात تو وہاں پرانی 50-50 سال کی قبریں تھیں, ان میں سے کچھ ہڈیاں نکلی, اس کو اٹھا کر کے وہاں کے میونسپل کمشنر نے دوسری جگہ دفن کیا, اس میں سے کچھ لاش تازہ لاش نکلی. 50-50 سال کے بعد بھی زمین نے ان کے قتل کو میلا نہیں کیا, وہ بہت بڑی ہسٹری ہے. اس میں ایک لاش نکلی جو 1 سال پہلے وہاں دفن ہوئی تھی, وہ ایک عورت کی ہے. لوگوں نے پہچان لیا یہ تو بڑا آدمی کی بیوی ہے. پولیس کمشنر میونسپل کمشنر نے اس آدمی کو بلایا کہ تمہاری بیوی نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ 1 سال کے بعد بھی سب اسے کاغذ کہنے لگا. اس میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی کون کا اچھا کام کیا تھا. پھر کہتا ہاں ایک کام میری بیوی نے بہت بڑا کیا. بولا وہ کیا ہے؟ کہا سنو آج میں اس رات کو بولتا ہوں, میں آپ کو مرد دکھائی دیتا ہوں لیکن میں بیوی رکھنے کے قابل بچپن سے نہ مرد تھا. میرے ماں باپ کو بھی یہ نہیں معلوم تھا, زبردستی انہوں نے میری شادی کر دی اور میں نے طے کر لیا تھا کہ بیوی تو آ جائے گی لیکن میں طلاق دے دوں گا. دیکھ اس کے شادی تو ہو گئی, میں تیری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا, میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور تو اپنی زندگی کہیں بھی گزار دے. اب اس بیوی کا جواب دے سہاگ رات روتی نہیں ہے, گھبراتی نہیں ہے کہ میں کہاں پھنس گئی, ہاتھ پکڑ کہتی ہے میرے سر کا اللہ نے شاید تمہاری خدمت کے لیے مجھے تمہارے پاس دے کہتی ہے کہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے شاید مجھے بھیج دیا, میرے سرکار مجھے ہر کس طرح نہ دے, میں تمہاری اشراط کو پوری زندگی چھپا کر رہا اور اپنے احساسات پر کنٹرول کروں. دوسری عورتیں بال بچنے والے جتنا اچھا اپنے شوہر سے سلوک نہیں کرتی ہیں اس سے اچھا میں تمہارے ساتھ سلوک کروں. اپنے شوہر کو طلاق دینے سے باندھ رکھا اور وہ بڑھاتے میں مر گئی, فریش منہ میں پوری زندگی گزاری, کسی کو یہ راز معلوم نہیں ہوا. اپنے شوہر کے عیب کو چھپانے میں وہ کامیاب ہو گئے اور جب اس کی لاش 1 سال کے بعد نکالی گئی تب تک وہ تازہ تھی. اپنے شوہر کی خدمت کا رب یہ چلا میری ماں بہنوں یہ افسانہ نہیں ہے, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. کاش کے اپنے شوہروں کی جانچ برداری کریں تو میری ماں بہن بہنوں اور میری بہو بیٹیوں سن لو, ارے کسی کو بھی ہم نہیں کہتے ایسی ماں بہنوں کی کفن کو وہ میں اگر اللہ کے ہم اللہ کو راضی کر کے جانا چاہتی ہو تو اپنے شوہروں کا دل بھی کرو. ذرا ذرا کی بات کرتے آپ کی نوبت نہیں آنا چاہیے, پولیس کمپلین نہیں ہونا چاہیے, یہ پولیس ہمارا فیصلہ کرے گی. ارے پولیس نے فوج ہمارا فیصلہ نہیں کر سکتی, جس کا فیصلہ دل نے کر لیا اس کا فیصلہ خود دے دیا, جس قانون کا فیصلہ حضور نے کر دیا اس کا فیصلہ خود دے. اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سدھر جائیں, صحیح راستے پر چلے اور عنابت والے کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں. وما علینا الا البلاغ.